سورة فاتحہ تمام مومن و مومنات کے ارواح کے لیے تلاوت فرمائی گیا. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد و آل محمد
وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. حضرت تعالیٰ علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں ایسے دور میں خلق کیا ہے جو دین اسلام کا دور ہے, ہمیں جاہلیت سے محفوظ رکھ کے خلق کیا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے ساتھ خلق کیا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا دیکھنا نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ قیامت کے دن اہل بیت اطہار کی شفاعت اور ان کی ہمراہی نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
پروردگار عالم نے جہاں اپنے دین کو کامل خلق کیا ہے, کامل بیان کیا ہے, اسی طریقے سے انسان کو بھی بہترین حالت میں خلق کیا ہے. فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے. احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر انسان بن نہیں سکتا تھا, جو خدا نے بنایا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. اس کو سمجھنے کے کئی راستے ہیں کہ کیوں انسان اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جسم کے اوپر غور کریں کہ کیا جو جسم خدا متعال نے دیا ہے اس سے بہتر جسم ہو سکتا تھا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بظاہر لگتی ہیں کہ شاید نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, یا ہو جاتا تو بہتر ہو جاتا, لیکن جب غور کرتے ہیں تفصیل سے اس کے اندر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں, جو خدا نے بنایا یہ بہترین نظام ہے. میں کبھی کبھی سوچتا تھا اپنے بچپنے میں کہ اگر انسان کو درد نہ ہوتا تو کیا مسئلہ تھا. درد نہ ہوتا تو جان چھوٹ جاتی, چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی تھیں بچپنے میں, کبھی گھٹنے میں کبھی ہاتھ میں, تو میں سوچتا تھا درد نہ ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں, چوٹ لگ گئی تھی, زندگی تو گزرتی رہتی, ابھی پریشانی لگی رہتی ہے. پھر ابھی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی, درد تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ ابھی تصور کریں, اگر میرے معدے میں کوئی تکلیف ہے اور درد ہوتا ہے تو میں اس درد کو حل کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, پوچھتا ہوں بھائی میرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے, میرے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے, اگر یہ درد نہ ہوتا تو پتہ چلتا اچانک انسان گر جاتا, بعد میں پتہ چلتا اندر کچھ ہو رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا بیچارے کو. تو خدا نے ہمیں درد دیا کہ اس درد کے ذریعے سے ہم اپنی مشکل کو سمجھ جائیں اور اس کے ذریعے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح خدا نے جو باڈی کے اندر بیلنس کیا ہے, بڑی خوبصورت ایک روایت موجود ہے, یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی, توحید مفضل نام کر کے. یہ بہت نفیس روایت ہے, یعنی اگر ہم لوگوں کی زندگیوں میں کچھ روایتیں اہل بیت کی ایسی آتی ہیں جو سب کو کم از کم ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے, تو ان میں سے ایک روایت یہ توحید مفضل ہے. مجھے اس کا ایک جملہ یاد آتا ہے, امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسم کی ساخت کو دیکھو, خدا نے تم کو کتنا اچھا خلق کیا ہے, اتنا سا غور کرو کہ اگر گھٹنے آگے نہ مڑتے پیچھے مڑتے تو کیا ہوتا. پیچھے مڑتے بیلنس نہیں تھا, کام ختم ہو جانا تھا. پھر وہاں پہ لکھا انہوں نے کہ اگر سر کے بال تم پلکوں کی جگہ لگاؤ یا بھووں کی جگہ لگاؤ تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارا فنکشن ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو خدا نے کتنی خوبصورتی سے چہرے کے اوپر بہت سارے بال لگائے اور ہر بال کو ایک اور طرح سے اسٹرکچر دیا ہے, ایک اور طرح سے تھکنیس دی ہے, اس کے اپنے طریقے دیے ہیں. ابھی اگر ہماری پلکوں کے بال اتنی اسپیڈ سے بڑھتے جتنے سر کے بال بڑھتے ہیں تو ہم شاید آنکھیں کھولنا مشکل ہو جاتی ہے ہمیں, لیکن خدا تعالیٰ نے سارا نظام جسم کے اندر بنا کے دیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. جس طرح اللہ نے انسان کے بدن کے اندر یہ سارا نظام بنایا, اس کو ایک بیلنس کے اندر رکھا ہے, اسی طرح خدا تعالیٰ نے روح کے اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے, اور بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کی روح کے ذریعے سے پوری ہونی ہے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی انسان روح کی اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کرے, کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے اندر نقصان اٹھاتا ہے. جو رشتے خدا تعالیٰ نے دیے ہیں, اگر کوئی انسان رشتوں سے منہ توڑ لے, اکیلی زندگی گزارے, اس کے اپنے نقصانات ہیں. ان احساسات میں سے ایک احساس جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے, اس کی روح کے لیے ضروری ہے, وہ خدا سے رابطے کا احساس ہے. یہ انسان کی ذات کا حصہ ہے, اور اگر کوئی انسان اس کو حاصل نہ کر سکے اس کی زندگی میں مشکلات بے انتہا ہیں. اب یہ جو خدا سے رابطے کی کیفیت ہے, یہ کیا کیفیت ہے اور اس کو کس طریقے سے حاصل ہونا چاہیے, چند منٹس اس کے اوپر آرائش پیش کریں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا نمتال کو اپنے اندر درک کر رہا ہوتا ہے, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر درک نہیں کرتا, صرف باہر سے سن رہا ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں عقائد پڑھانے کا نظام بہت عجیب سا تھا جب ہم لوگوں کا بچپن تھا, شاید اب تھوڑا سا بہتر ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے یاد ہے ہم لوگوں کو کتاب میں پڑھاتے تھے, کہو کہ خدا ایک ہے اور ہمارے اصول دین پانچ ہیں اور ہمارے فروع دین اتنے ہیں اور ہم اس کے معتقد ہیں, ہم اس کے معتقد ہیں. بچے اس کو رٹ لیا کرتے تھے. اس کے بعد کوئی آرگومنٹ نہیں تھا, کوئی پروف نہیں تھا کہ بھئی اگر ہم اصول دین پانچ ہیں کہہ رہے ہیں تو پانچ کیوں کہہ رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا ہے, ثابت کرو خدا ہے, اور اگر بچہ اس کو لاجیکلی ثابت نہیں کر سکا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے صرف رٹ لیا ہے, ابھی ثابت نہیں ہوا ہے. اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہے کہ خدا ہے اور اس سے ایک رابطہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو اپنے دل کے اندر جا کر احساس نہیں کر پائے. جیسے ہی کوئی انسان خدا کے ہونے کو اپنے سمجھنا شروع کرتا ہے, بہت بڑی ایک ضرورت آتی ہے کہ وہ دل کے اندر جا کر اس خدا کے ہونے کو احساس کرے. جس انسان کو یہ میسر ہو جاتا ہے, اس کو اہل بیت کی روایات کے مطابق ایک مزہ ملتا ہے. اس مزے پر کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کرے گا, یعنی کہے کہ یہ مزہ دے دو, یہ چیز لے لو, کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ایک ہے, بہت سارے لوگوں کو خدا کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے کا مزہ چکھنے کو نہیں ملا. اب یہ بڑی عجیب داستان ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں بعض لوگوں کو سمجھانے کی خاطر. عجیب سی تھوڑی سی مثال ہے, آپ نے دیکھا میری مثالیں تھوڑی سی عوامی سی ہوتی ہیں, تو میں ایک مثال دیا کرتا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. مجھے کسی نے بتایا یورپ کے ایک حصے میں کہ مولانا یہاں پر پاکستان کا آم نہیں آتا, ورنہ پاکستان کے آم کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے. کہنے کا یہاں پہ انڈین آم آتا ہے, فلاں آم آتا ہے, مینگو. کہنے کا اس کا ٹیسٹ اتنا نہیں اچھا ہوتا, پاکستانی آم کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. تو میں نے کہا تم نے پھر کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں سوچتا تھا میں منگواؤں گا، ان لوگوں نے تو چکھا ہی نہیں ہے، میں پاکستانی مینگو کر کے رکھوں گا، کوئی خریدے گا ہی نہیں. تو کہنے لگا میں مشکل میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں. تو کہنے لگا پھر میں نے ایک اور کام کیا، میں تھوڑے سے آم منگوائے پاکستانی، اور ان کو منگوانے کے بعد جہاں پہ لوگ کیش وغیرہ دیتے تھے وہاں پہ میں نے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز رکھ لیے. جو بھی آتا تھا اس سے کہتا تھا ایک ٹیسٹ کرو. کہنے لگا کچھ لوگ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے. ایک بات تھی کہ جو ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیتا تھا وہ پھر ہمیشہ پاکستانی آم مانگتا تھا. تو میں سوچتا تھا کاش ہم لوگوں کو خدا سے رابطے کا ٹیسٹ کوئی چکھا دے تھوڑی دیر کے لیے، ایک دفعہ چکھا دے. جس کو ایک دفعہ مل جائے ساری زندگی حسرت کرے گا، خدا دوبارہ دے دے کسی طرح. اس کو اہل بیت نے کہا ہے روایتوں کے اندر، فرمایا ازقنی حلاوت ذکرک، اے خدایا اپنے ذکر کی لذت ہمیں چکھا دے. ازقنی حلاوت ذکرک. اچھا اب فرض کریں ایک آدمی ہے جس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، مثلا اس کا کوئی عرفانی تجربہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے اساتذہ بہت با عرفان ہیں، چلو اس کو کچھ نہ کچھ کر کے کوئی نہ کوئی چکھا دے، کوئی معجزہ ہو جائے، نہیں معلوم کوئی حادثہ ہو جائے، کیسے. عام آدمی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ عام آدمی کو چکھنا چاہیے، اگر اس کو بغیر چلا جائے تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ لوگ عبادتیں کیوں کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، علامہ امینی ایک دفعہ مشہد گئے، صاحب الغدیر، الغدیر کتاب کے مصنف، مشہد گئے تو وہاں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اتنی لمبی نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. وہاں پہ کچھ لوگ تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے کہ بھائی علامہ امینی فارغ ہوں گے، چار باتیں کریں گے، ان کے ساتھ الغدیر کتاب لکھی ہے، وہ نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں. تو ایک نماز میں تھوڑی سی دیر رکے، ایک آدمی ان کے پاس آیا کہ نا صاحب تھکتے نہیں ہیں، نماز ہی پڑھے چلے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا، علامہ امینی نے کہا کہ کبھی مچھلی پانی میں تیرنے سے تھکی ہے؟ مچھلی پانی میں تیرتی ہے، مچھلی کا کام ہی ہے پانی کے اندر تیرے، کبھی تھکی ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کام بندگی کرنا ہے، ہم کیوں تھکیں گے اللہ کی بندگی سے؟ کاش ہم لوگ کہیں ایسی کسی چیز کو ہم پتہ چل پائے ہمیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. اب میں ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں کبھی کبھی کہ اس کام کو اگر کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تھوڑا سا ایک طریقہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو روزانہ سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ایک سجدہ تھوڑا سا لمبا کر لیں. میں پچھلی دفعہ حاضر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور شاید اچھا ہے کہ انسان یاد دلائے کہ پچھلی دفعہ کہا تھا تو کتنوں نے کیا. خیر چلیے، کیا ہے نہیں کیا، میری آواز میں طاقت نہیں ہے، یعنی مثلا میرا شاید میری آواز میں تاثیر ہوتی تو سب کر رہے ہوتے، تو کوئی نہ کوئی کمی ہمارے اندر بھی ہوگی، بولنے والوں کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، ورنہ سننے والوں پہ اثر ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ دوبارہ کہہ دیتے ہیں تو کمزور آدمی کیا کرتا ہے، جو کام ایک دفعہ میں لوگ کرتے ہیں وہ چار دفعہ میں کرتا ہے، تو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. دوبارہ کام کیا بتانے کا ہے، بات بتانے کی یہ ہے کہ آپ کو ایک سجدہ لیں جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں، مستحب سجدے، جو مثلا کچھ تو واجب ہیں نماز کا حصہ ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو مستحب سجدے آپ کرتے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے سجدہ شکر کرنا ہے، سجدہ شکر میں چلے جائیں، اللہ سے کوشش کریں باتیں کر لیں، بالکل آپ اپنی مادری زبان میں، جو زبان آپ کو آتی ہے، جس زبان میں آپ انسانوں سے بات کرنا آپ کے لیے آسان ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں سوچ رہا ہوتا ہوں سجدے میں جاؤں گا، مثلا بہت بڑا تیر مارا، دعائے کمیل پوری سجدے میں پڑھ لیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایک سادہ سا کام کریں، سجدے میں جائیں، اپنی زبان کے اندر جو خدا سے کہہ سکتے تھے وہ کہہ دیں. اچھا آپ کہیں گے میں کیا کہوں خدا سے، جو دل میں آتی ہے، آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، وہ خدا سے کہہ دیں، کوئی پریشانی لاحق ہوئی بھی ہے وہ بھی آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں. اور میں کل رات بھی کہیں پہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کہہ دو خدا کو کہ خدا میں تیرا کتنا بد نصیب بندہ ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تجھے کیا کہنا ہے، میں نے اب میں تیرے پاس آیا ہوں. تھوڑی دیر یہ کام کریں گے، ایک چیز ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، آنکھوں سے چند آنسو نکلیں گے. اچھا جیسے یہ کام شروع ہوگا، یہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں شاید اچھے ہوں، پیور ہوں، بالکل عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہو، تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا اوپر سے دروازہ کھل گیا ہے, آپ کا کانٹیکٹ بن گیا ہے. وہ ایرانی بات مدہ پڑھنے والے کہتے ہیں تمہارے تار جڑ گئے ہیں, اب بات کر لو. جیسی آنکھوں میں آنسو آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ کانٹیکٹ بن رہا ہے. آپ سجدے میں جائیں, ہر روز کئی کام کریں, ہر روز اس کی کوشش کریں, انشاءاللہ خدا تعالیٰ وسیلے فراہم کرتا ہے. نہیں معلوم کون سی چیز سے وسیلہ فراہم ہو جائے. پریکٹس کے طور پہ یہ کر لیں, ہر روز سجدے میں جائیں, چند منٹ اللہ کو طلب کریں, اللہ سے بات کریں, جو کچھ آپ کو خدا سے مانگنا ہے وہ بھی کر لیں, جو خدا سے کوئی بات کہنی ہے, شکوا شکایت کرنا ہے وہ بھی کر لیں, تاکہ انشاءاللہ خدا آسانی فراہم کرے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجہم. آج جو ہم نے موضوع انتخاب کیا تھا وہ وقت کے امام کی مناسبت سے تھا. آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم نے چند دنوں کے اندر سید الشہداء کی تحریک کا جائزہ لیا تھا, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سید الشہداء نے جو کام کیا وہ کام کس قسم کا کام تھا. ہم نے کل اس کے اوپر اصرار کیا کہ سید الشہداء نے آزاد انسان بنانے کی کوشش کی ہے, اور یہ سید الشہداء کے پیغام کی خاصیت ہے. چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو, جب وہ سید الشہداء کے پیغام کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اٹریک ہونے لگتا ہے, اور اس کو ایک آزادی کا سا تصور ملتا ہے. یہ جو آزاد انسان ہیں, جب یہ اتنی حد میں پہنچ جائیں کہ ان سے دنیا کے ظالموں کا مقابلہ ہو سکے, اس وقت امام کا ظہور ہو جائے گا. آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک معیار ہونا چاہیے. آپ اور میرے دل کے اندر ہمیشہ ایک خواہش ہے, الاجل الاجل بھی کہتے ہیں, ظاہر دعائیں بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ایک خواہش ہے. اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں امام کب تشریف لائیں گے. اس بات کو سالو کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں کہ امام کب تشریف لائیں گے. میں چند اصولوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور اس کے ذریعے سے ہمیں تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا کہ امام کب تشریف لا سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ وہ موضوع نہیں ہے جس کے اوپر کوئی پریسائسلی کہے. پریسائسلی کہے گا تو اس کے لیے روایتوں نے کہا ہے کہ اس کو کہنا کہ تم جھوٹے ہو, جھوٹا ہے یہ انسان. لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مثلا امام کی تشریف آوری کس طریقے سے ہونی ہے, کم و بیش نشانیاں کیا ہیں. تو ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ خداوند متعال نے جو تبدیلی چاہی ہے وہ تبدیلی خداوند متعال صرف معجزوں کے ذریعے رونما نہیں کرنا چاہتا. ایک کانسیپٹ ہے, امام تشریف لائیں گے, معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے, معجزے ہوتے رہیں گے. بہت معذرت کے ساتھ, میں اسٹین مور کے ہال سے نہیں نکلوں گا دنیا فتح ہو جائے گی, یہ نہیں ہوگا. آپ کو مجھے ہلنا پڑے گا. اگر خدا نے معجزوں سے ہی سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر ایک بہت سادہ سا کوشچن ہے, پھر غیبت کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ 1200 سال پہلے معجزوں سے کر لیتا. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, پھر اصل 12 ائمہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول کے دور میں ہی معجزے ہوتے رہتے, دنیا فتح ہو جاتی, معاملہ ختم ہو جاتا. اس کا مطلب ہے یہ معجزوں سے نہیں ہونا ہے. معجزے سپورٹ کریں گے امام کی شناخت کے لیے کہ ہم امام کو پہچانیں گے کیسے. باقی جو کچھ ہونا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. البتہ ایک کوشچن ہے ساتھ میں, وہ یہ کہ میں وہ ہوں جس کی نسلیں امام کو یاد کر رہی ہیں, اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو کیا خدا قیامت تک میرا انتظار کرے گا؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایک آیہ کریمہ بہت واضح ہے. آیہ کریمہ میں خدا نے فرمایا کہ ان تتبلو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم پلٹ جاؤ گے تو خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ڈیوٹی کو پورا کر لو, اگر تم ڈیوٹی کو پورا کرتے ہو فضیلت تمہیں مل جائے گی, تمہیں اللہ کی طرف سے انعام ملے گا, امام کی فتح میں تم شریک ہو جاؤ گے. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر تم نے ڈیوٹی پوری نہیں کی, کیا خدا قیامت تک میرا انتظار کرے گا؟ نہیں. چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں, زرد ہوں یا کسی اور رنگ کے ہوں, خدا کسی سے بھی یہ کام کروا لے گا. جس کے اندر یہ صلاحیت آ گئی خدا اس سے وہ کام کروائے گا. پھر خدا یہ نہیں کہے گا کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں جو 1400 سال سے کہہ رہا تھا میں مدد کروں گا وہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے, لہذا میں یہ کام نہیں کروا رہا. قطعا نہیں ہوگا. اچھا اب صرف ایک بات دیکھنی پڑے گی, امام تو تشریف لائیں گے, دنیا تو بدل جائے گی انشاءاللہ, قطعی وعدہ ہے اللہ کا. صرف ایک کوشچن ہے, میں اس میں کہاں آؤں گا؟ بس یہ لوگ جو مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں بعض اوقات, ہم جیسوں سے پوچھتے ہیں کہ مولانا مثلا کوئی کیسے پتا چلتا ہے امام کب آئیں گے, تو میں اس سے کہتا ہوں یہ مت سوچو امام کب آئیں گے, یہ سوچو میں کب انسان بنوں گا. کیونکہ بھائی فرض کر لو آج رات امام آ گئے اور میں انسان نہیں تھا, خدا نہ کرے, مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر میں انسان بن گیا اور میں مر گیا اور امام نہیں آئے, میں انعام میں شریک رہوں گا, میں انعام میں شریک ہوں. بس کوشچن یہ نہیں ہے کہ امام کب آئیں گے, کوشچن یہ ہے کہ میں کب صحیح ہو جاؤں گا. اچھا جو میں صحیح ہو جاؤں گا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, اس کو میں پریسائسلی دیکھ لیتا ہوں. چند اعمال ہیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, سوچیں مثلا یہ کروں یہ کروں یہ کروں, یہ مین ہے یا کچھ اور ہے جس کو ہم ابھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم چند اعمال لے لیتے ہیں, ہم سوچتے ہیں جب پوری دنیا قرآن کریم پڑھنے لگے گی امام آ جائیں گے, ہوگا ایسا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں, پوری دنیا کو سوچتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پڑھا دیتے ہیں. قرآن کریم ساری دنیا نے پڑھ لیا, جیسے ہی قرآن کریم پڑھ لیا امام تشریف لے آئیں گے, ایسا ہو جائے گا؟ مجھے یاد آتا ہے ہمارے بچپنے کے اندر ہمارے کچھ رشتے دار والدین وغیرہ وغیرہ وہ صرف اس ایک بات پہ اصرار کر رہے ہوتے تھے, بیٹا قرآن ختم کر لو. یعنی بعض اوقات تو یوں لگنے لگتا تھا جیسے بس ختم کرو اور جان چھوڑاؤ, نعوذ باللہ تعالی. بھائی یہ قرآن ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک دفعہ پڑھ لے یہ زندگی کا ہنر ہے؟ نہیں, یہ ہنر نہیں ہے, ثواب ملے گا اس کے اوپر, اس سے بڑی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم نہیں پڑھنا ہے, ختم نہیں کرنا, نہیں کرنا ہے, ہر صورت میں کرنا ہے, یہ تمام معیار نہیں ہے. پوری دنیا نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا, معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. چلو اب ہم یہ سوچتے ہیں پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہے, صرف نماز پڑھ رہی ہے, اس سے امام آ جائیں گے؟ نہیں. چاہیے کیا ہے؟ اب ایک جملے کے اندر, مثلا جب سعید و شہدا کی کربلا ہو رہی تھی لوگ قرآن پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا چیز مسنگ تھی؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. جو وہاں مسنگ پارٹ تھا وہ جب پورا ہوگا اس وقت امام تشریف لائیں گے. اور اس کے اوپر بھی میں ابھی دلیل دینے کی کوشش کروں گا کہ خدا نے اصلا غیبت کی کیوں ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ابھی. بس ایک چیز ہے جو وہاں مسنگ ہے, اور میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے, وہ نماز کا پڑھنا ہے, وہ روزوں کا رکھنا ہے, ان تمام میں مسئلہ نہیں ہے. آپ کہیں خمس دینا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, نہیں, ان سب کے اندر بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ انسانوں کو آزاد بننا ہے, نفس کی قید سے باہر آنا ہے, ظلم کے سامنے سر جھکانے سے باہر آنا ہے. جس دن دنیا کے اندر اتنے آزاد انسان آ گئے جو اپنے نفس کی قید سے باہر آ گئے, آزاد ہو گئے, جو ظلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے, اس دن امام تشریف لے آئیں گے. اور سعید الشہدا کی تنہائی کا سبب بھی یہی تھا. سعید الشہدا کی تنہائی اس میں نہیں تھی کہ لوگ روزے نہیں رکھ رہے تھے, نماز نہیں پڑھ رہے تھے, حج نہیں کر رہے تھے. سعید الشہدا کی تنہائی کیا تھی جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, سعید الشہدا کہتے تھے تم آزاد کیوں نہیں ہو, آزاد بنو. اچھا یہ وہ مسنگ پارٹ ہے ہمارے پاس بھی. بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, 30 سال پہلے اتنا نہیں تھا, اب ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ قرآن کریم پڑھنے لگے ہیں, 20 سال پہلے وہ دعائیں نہیں پڑھتے تھے جو اب پڑھنے لگے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, ڈیولپمنٹ کافی ہوئی ہے. آپ لوگ اپنے, میں اور آپ اپنی 30 سال پہلے کو دیکھیں, 25 سال پہلے کو دیکھیں, اس کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ کافی ہوئی ہے. لیکن ابھی ایک مسنگ پارٹ ہے, وہ کیا ہے؟ آزاد انسان چاہیے, آزاد چاہیے. اچھا اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مثلا میں کوئی وکیبلری استعمال کر رہا ہوں اور اس کو میں نے تشریح نہ کیا ہو تو سامنے کہے گا اس کا مطلب کیا ہے. لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں آزاد انسان کا مطلب کیا ہے, کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے بتایا آزاد انسان کسے کہتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے میں افریقہ میں گیا ایک دفعہ, کافی کئی سال پہلے, تو وہاں میں نے کافی اس پہ اصرار کیا کہ ظلم جب تک ہے امام نہیں آئیں گے, ظلم کا مقابلہ کرنے والے بندے چاہئیں. تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا ایک دفعہ, کہنے کا مولانا یہ جو آپ اتنا کہہ رہے ہو ظلم کا مقابلہ, ظلم کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں سمجھا تھا میں افریقہ میں رہ رہا ہوں, اور جو افریقہ میں رہ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ ظلم کیا ہے, یہاں ظلم نظر نہیں آ رہا. کہنے کا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے تعجب ہوا واقعا کہ کیا واقعا ہمیں نظر نہیں آ رہا. مثلا ابھی ظلم کس معنی میں نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں, دنیا کی 80% ویلتھ 20% کے ہاتھ میں ہے. یہ انصاف ہے؟ یہ جو اتنے بے گناہ لوگ ہر روز مر رہے ہیں کراچی کے اندر, پھر 20 لوگ شہید کر دیے گئے, یہ ظلم نہیں ہے؟ اتنے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان میں کوئی ظلم نہیں ہے, یہ سب ظلم ہے. اس کے مقابلے میں کیا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں وہ لوگ نہیں چاہیے جو ظلم کا حصہ ہوں, اور وہ بھی نہیں چاہیے جو ظلم کے اوپر خاموش ہوتے ہوں. کون سے لوگ چاہیے؟ جو ظلم کے اوپر آواز اٹھانا جانتے ہوں. اچھا, یہاں پر ایک مشکل ہے, بڑی عجیب مشکل ہے. میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں بعض اوقات, اور شیطان ہمارے ساتھ یہ گیم بہت آسانی سے کر سکتا ہے. مثلا ایک راستہ ہے جو زیادہ اچھا راستہ ہے, ایک راستہ کم اچھا راستہ ہے. شیطان کس راستے پہ بھیجے گا؟ کم اچھے پہ. اور جب میں کم اچھے پہ جاؤں گا تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا رہوں گا میں اچھے راستے پر ہوں. ہاں, اچھے پہ تو ہو, لیکن بہتر والے اچھے پر ہو یا کم تر والے اچھے پر ہو؟ کم اچھے کے اوپر ہو. اب میں پھر ایک اور بات پوچھوں گا, میں یہاں بیٹھ کے نماز پڑھوں, عادتاً یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے ظالموں کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. چلیے میں آپ کو حج سے ایک مثال دیتا ہوں, بڑی عجیب مثال. صاحب, ہمارے پاس تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, تاریخ میں واقعہ لکھا ہے حضرت ابو ذر کا. حضرت ابو ذر آزاد انسان تھے, میں نے بتایا آپ کی خدمت میں. ان کی ذات پر, ان کے اساتذہ اہل بیت کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد. حضرت ابو ذر بہادر آدمی, آزاد انسان جس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے حق کے مقابلے میں. اللہ کے رسول کے پاس آئے, مکہ کا زمانہ تھا, سخت کفار مکہ مشکل کر رہے تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہنے کہ اللہ کے رسول, اگر میں اونچی آواز میں اذان دوں یہ دین کے لیے اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں اچھا ہے. لوگوں نے کہا ابو ذر اچھا ہے دین کے لیے, تم بچو گے نہیں, یہ کفار مکہ ہے, اسٹریٹ فارورڈ مار دیں گے. کفار مکہ کے عجیب اسٹینڈرڈس تھے, اگر آپ بڑے قبیلے کے ہوئے اور آپ نے آواز اٹھائی آپ کی اتنی مخالفت نہیں ہوگی, اور اگر آپ ان نون قبیلے کے ہوئے اور آپ نے آواز اٹھائی آپ گئے. دین پہ نہیں چلتے تھے, کس پہ چلتے تھے؟ قبیلے پہ چلتے تھے. ہمارے ابھی سندھ میں ایسا ہوا ایک دفعہ, سندھ میں ایک دفعہ جا رہا تھا, سندھ اور بلوچستان جہاں دونوں صوبے مل رہے ہوتے ہیں, اس وہ بیلٹ بڑی عجیب سی ایک بیلٹ ہے علاقہ, وہ اس علاقے کے اندر میں ٹریولنگ کر رہا تھا. جیکاب آباد نامی شہر تھا, تو ہم لوگوں کو کہیں ریموٹ ایریاز کے اندر جانا تھا, تو کسی نے کہا مولانا خطرناک علاقہ ہے, اس علاقے میں جانے سے پہلے سوچ لینا جانا ہے نہیں جانا ہے. میں نے کہا اچھا فرض کرو ابھی جانا ہے تو حل کیا ہے؟ کہنے کا پھر ایک اور کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا کیا؟ کہنے کا کسی بڑے قبیلے کا بندہ ساتھ لے جانا پڑے گا. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے کا اگر آپ اکیلے گئے, آپ یہاں پہ اجنبی ہو, آپ کو فارغ کر دیں گے. کوئی بڑے قبیلے کا بندہ گیا, اس بڑے قبیلے کی وجہ سے کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو میں اپنے ذہن میں سوچا تھا بالکل مکے والوں کی طرح ہو تم بھی, قبیلے کے اوپر چلتے ہو دین کے اوپر نہیں چلتے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ ابو ذر تم اکیلے آدمی ہو, تمہارا قبیلہ یہاں سے بہت دور رہتا ہے, ان نون ہو, بہت پٹو گے, مارے جاؤ گے, یہ کفار مکہ تمہیں ختم کر دیں گے. ابو ذر نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول, اونچی آواز میں اذان دوں دین کے لیے اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر اچھا ہے. ابو ذر گئے اونچی آواز میں اذان دے دی. اب جیسے ہی انہوں نے شروع کیا اللہ اکبر, سارے مکہ کے بڑے بڑے کیا بولوں ممبر بیٹھ گئے, اچھا نہیں لگتا, وہ سارے جمع ہو گئے. وہ جمع ہو گئے, حضرت ابو ذر کو مارنا شروع کر دیا. اب مسلمانوں کو بھی غیرت آئی کہ چلو بھائی اب تو اس نے کر ہی دیا, اب ہم اس کو بچاتے ہیں کسی طریقے سے. بڑی مشکل سے اندر کودے, پٹتے پٹاتے ابو ذر کو نکالا, کسی طریقے سے وہاں سے نکال کے لایا, ان کو بھیجا کہیں چھپایا کہ بھائی خدا کا واسطہ تم پٹ جاتے مر جاتے ابھی. ابو ذر نے کہا میں نے اذان تو دے دی, اذان دینا اچھا, میں نے دے دی, صحیح ہے. اس وقت کے کفار کو ابو ذر کی ایک اذان برداشت. ہمارے زمانے کے کفار ہمیں سیٹلائٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں پورا حج دکھاؤ. ہمارا پورا حج کفار کے سیٹلائٹ پہ جاتا ہے. کہاں کہاں جاتا ہے؟ پوری دنیا میں. اب بتانا صرف ایک بات, یہ کفار ہمارے دور کے بے وقوف ہیں یا ہم میں کوئی ابو ذر نہیں ہے؟ کفار بے وقوف نہیں ہوئے ہیں، ہم میں ابو ذر نہیں ہے. مشکل ہماری یہ ہے، یہ وہ کمی ہے ہماری. ابھی ان کو بھی پتا ہے تم مکہ میں ٹھیک ہے گھومتے رہو، ہم دکھائیں گے، پوری دنیا کو دکھائیں گے، تم خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہو، اذانیں دکھاتے ہیں، نمازیں دکھاتے ہیں، سب کچھ دکھاتے ہیں. کیا مشکل رہ گئی ہے؟ ابو ذر. آزاد انسان چاہیے، اور یہ جو آزاد انسان نہیں ہے اس کی سزا میں ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی. اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر نہ آئے ابو ذر، اور میں یقین رکھ رہا ہوں کہ آ جائیں گے، نہ آئے تو پھر قیامت تک بھی مشکل حل نہیں ہونی ہے، ہم یہیں رہیں گے، انجسٹس یہیں پہ رہے گا، ہم اس کو سالو نہیں کر پائیں گے. جو ہمیں چاہیے وہ یہ کہ اپنے اندر ابو ذر بنانے کی کوشش کریں، اور ابو ذر کی جتنی کوالٹیز تھیں ان میں سے تھوڑی سی میں نے کل بتا دی ہیں. مادہ پرستی سے باہر آئے. مادہ پرستی انسان کی آزادی کے لیے زہر قاتل ہے، اس سے کسی طرح باہر آنا پڑے گا. اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اللہ نے غیبت کی کیوں ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے یہ غیبت ختم کیسے ہوگی. آپ کو یاد ہے ہمارا ٹاپک دو پارٹس کے اوپر تھا، مقصد امام حسین اور نصرت امام عصر. تو ہم نے مقصد سعید الشہداء کے اوپر تفصیل سے بیان کر دیا، اب نصرت امام عصر کے لیے کچھ ہمیں جملات عرض کرنے ہیں. دونوں ائمہ کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اب اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اصل غیبت ہوئی کیوں ہے. ہمیں ایک کام بہت بہت ہوشیاری سے کرنا پڑے گا، اپنے تمام کاموں کے پیچھے لاجیکل ریزننگ بہت ساؤنڈ کرنی پڑے گی. کیوں؟ یہ دنیا لاجک کی دنیا ہے، یہاں ہر سوال کرنے والا آپ سے لاجک کے اوپر سوال کرے گا. مثلا اگر آپ کہہ رہے ہو نا میں ہاتھ سے ماتم کروں گا، ابھی تو آپ اندر کر رہے ہیں، کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا. آپ روڈ پہ کریں گے، کوئی بھی چلتا ہوا آپ سے پوچھ لے گا یہ کیوں کر رہے ہو. آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہیں میرے بابا نے کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ فوراً آپ کو جواب میں کہے گا تمہارا بابا غلط بھی تو کر سکتا تھا، تم کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے پاس لاجیکل ریزننگ ہونی چاہیے، آپ لاجک سے ثابت کرو آپ کیوں کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو مجھے زمین کے اوپر چلنا ہے جلوس کی صورت میں، سامنے والا آپ کے پاس آئے گا کہے گا بھائی تم کو کیوں چلنا ہے؟ آپ کے پاس لاجک ہے؟ لاجک بیان کرو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے بابا فلاں علاقے کے اندر جاتے تھے، میں وہاں نہیں ہوں، میں لندن میں، اس لیے میں لندن میں جاؤں گا. آپ کو لاجک دینی پڑے گی فوراً، آپ نے لاجک رکھیں. اور یہ میں عرض کروں گا، عزاداری کے تمام پہلوؤں میں، عزاداری کے تمام کاموں میں جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، سب میں پیور 100% لاجک ہے. آپ کو ڈسکور کرنا ہے لاجک کیا ہے، اس لاجک کو سمجھیں، اپنے بچوں کی طرف لے کر جائیں، چونکہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا ان تمام باتوں کا. آپ رونا چاہتے ہیں، وہ کہے گا تم رو کیوں رہے ہو، اصلا وہ ایکیوز بھی کر لے گا. ایکیوزیشنز آپ کو پتہ ہیں جو آج کل ہوئی ہوئی ہیں. میں ایک جگہ کے اوپر ایک ٹی وی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا جناب اس نے کس طرح سے بنایا تھا، کہنے لگا کہ یہ جو رو رہے ہیں یہ وہ لوگ رو رہے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ جو پہلے سعید الشہدا کے خلاف شریک تھے، اب شرمندگی میں رو رہے ہیں. بتاؤ کہاں کا معاملہ کہاں لے گیا. اچھا یہ ہمارے بچوں کو ہی نہیں سنائیں گے کیا؟ ان کو بھی سنائیں گے. اچھا اگر ہمارے بچے کے پاس ریزننگ نہیں ہوئی، بےچارا پھنس جائے گا، کیا جواب دیں ان کو؟ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو، کہ یہ تمام چیزیں بچوں کی لاجکس کے اندر آ جائیں کہ بھئی آپ کیوں اس بات کے معتقد ہیں، آپ کیوں جلوس لے کے نکلے ہیں، آپ کیوں عالم لے کے نکلے ہیں. ایک ایک چیز کے اوپر کوشچن ہوگا، آپ کا عالم ایسا کیوں ہے؟ آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے. اب میرا ٹاپک نہیں ہے، اور میں الحمدللہ رب العالمین اس کے اوپر 10-12 سال پہلے پورے 3 دن کا سیمینار کر چکا ہوں کہ بھائی یہ جو عزاداری ہے اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی لاجیکل ریزننگ کیا ہے. لیکن آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، چونکہ آپ دنیا کے اندر لے کے نکلیں گے، اور آج کوئی کام چھپانا نہیں ہوگا، آج سب کام آنکھوں کے سامنے ہوگا. تو جب آنکھوں کے سامنے ہوگا لوگ سوال بھی کریں گے، سوال کریں گے آپ کے بچوں کو جواب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ عزاداری کا معاملہ تھا، ایک ایک چیز کے اوپر جواب دیجیے، اور لاجک سے جواب دیجیے گا، لاجک سے جواب دیجیے گا، تاکہ آپ اس کو سنبھال سکیں. اور میں دوبارہ عرض کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مثلا انہوں نے سوال تو چھیڑ دیا، اب جواب نہیں دیا. نہیں، اس کے جواب دے چکا ہوں کہیں اور، یہاں پہ دوں گا. بہت طولانی کام ہے یہ، مجھے پھر اس کے اوپر ٹائم دینا پڑ جائے گا اتنا ڈھیر سارا، اور ابھی دن ختم ہو رہے ہیں اور مجھے ٹاپک کو اپنے اختتام پہ لے کے جانا ہے. اور میرا کام بھی یہ کہ میں کچھ سوالوں کو اٹھاؤں جس کا جواب آپ کو ڈھونڈنے کی طرف جانا پڑے، آپ کو جا کے ڈھونڈنا پڑے. آپ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ لاجک کیا ہے؟ آپ کیوں جلوس نکال رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ جتنا کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کو آپ ڈھونڈیے۔ میں فی الحال ایک اور لاجک پہ آؤں گا۔ ایک آدمی ہمارے پاس فرض کریں آتا ہے اور کہتا ہے یہ بتاؤ اللہ نے غیبت کی کیوں ہے، اصلا لاجیکلی کیا ریزن ہے؟ چلیں آپ اس کو روایت میں کہیں گے، روایت میں ہمارے پاس ہے کہ مولا تشریف لائے تھے، اللہ نے ان کو پردہ غیبت میں اٹھا لیا۔ بات بالکل صحیح ہے، روایت میں تو لکھا ہے، اللہ نے کیوں کیا یہ کام؟ صحیح ہے، اب میں تھوڑی سی لاجک دیتا ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرض۔ میرے نزدیک بہت سادہ سی بات ہے، خدا نے قرآن کریم میں کہا ان شکر تم لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں پہ شکر بجا لاؤ گے میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر کفران نعمت کی تو میرا عذاب شدید ہے۔ دھمکی دیتا ہے، یہ بھی نہیں بتاتا کیا کرے گا، وہ دھمکی کی پاور اسی وقت ہوتی ہے، وہ لکھتا ہے ورنہ ختم، یہ نہیں لکھتا ورنہ کے بعد کیا کرے گا بھائی تو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تم کو پتا ہے میرے پاس طاقت کتنی ہے، جب میں عذاب دینے پہ آتا ہوں تو میرا عذاب شدید ہے، مجھے چیلنج نہیں کرنا، کفران نعمت مت کرنا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں مجھے پیاس لگی، میں نے آپ سے کہا ہے کوئی ہے جو پانی پلائے، آپ کیا کریں گے؟ پانی لائیں گے نا، آپ پانی لائے، اچھا سا گلاس، بڑا اچھا پانی آپ نے لا کر میرے ہاتھ میں دیا، میں نے وہ گلاس لیا، زمین پر مار کے توڑ دیا اور پانی بھی بہا دیا، اور اس کے بعد کہہ رہا ہوں کوئی ہے جو پانی پلائے، اب آپ کیا کریں گے؟ نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے دوبارہ لائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، وہ دوبارہ لے کر آیا، میں نے دوبارہ دیکھا اور میں نے اسے کچھ نہیں کہا شکریہ وکریہ کچھ نہیں، میں نے دوبارہ گلاس دیا، میں نے کہا ہاں گلاس تو اچھا ہے اور پانی بھی اچھا ہے، اور دوبارہ توڑ دیا۔ صحیح ہے، اور لائیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ فرض کر لیتے ہیں کوئی ایک حاتم تائی بیٹھا ہے یہاں پر، کہتا ہے میں پھر لاؤں گا، چلو جی تم تیسری دفعہ بھی لے آؤ، اور میں نے تیسری دفعہ بھی توڑ دیا، اب کوئی لائے گا؟ خدا 11 دفعہ لایا ہے، گیارہ مرتبہ خدا لایا ہے، ہر دفعہ انسانیت نے گلاس توڑا ہے، ہر دفعہ شہید کیا ہے، اور کس کس طرح شہید کیا ہے۔ اب اس کا مقدر نہیں ہے کہ غیبت ہو، میں دو دفعہ پانی مانگوں اور گلاس توڑ دوں، آپ تیسری دفعہ پانی نہیں دو گے مجھے، پھر میں کتنا ہی چلاؤں میں پیاسا ہوں پیاسا ہوں، آپ ایک دفعہ اور دے دو گے مجھے، میں تیسری دفعہ توڑ دیتا ہوں، میں نے 11 گلاس توڑ دی ہیں، اب آپ کو یقین ہے کہ میں پیاسا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی تو پانی کا اگر پیاسا ہوتا تو میں نے تجھے 11 دفعہ گلاس دے دیا ہے، اب میں کب پانی ملے گا مجھے؟ اب اس وقت ملے گا جب پانی لانے والے کو 100% یقین ہو کہ اب یہ گلاس نہیں توڑے گا۔ اچھا اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہے گا اب اگر میں پھر چلاؤں نا پانی دے دو پانی دے دو، تو کہے گا بیٹا تین دفعہ میں تجھ کو دے چکا ہوں، اور تو اتنی دفعہ چلایا تھا اور پھر بھی تو نے توڑا تھا، اب نہیں دوں گا، اب کب دوں گا؟ جب تیرا چلانا تیرے جگر سے نکل رہا ہوگا کہ خدا میرا جگر جل گیا ہے اب پانی دے دے مجھے۔ اب جب تک انسانیت اپنے جگر سے نہیں پکارے گی، زبان سے نہیں چاہیے اللہ جل اللہ جل، اب دیگر سے چاہیے، اتنے لوگ پکارے کہ اب اگر کوئی گلاس توڑے تو سارے لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اب نہیں توڑنے دیں گے، اتنے لوگ چاہیے۔ خدا کی آخری حجت ہے، خدا کا آخری ذخیرہ ہے، خدا نمتال کوئی چانس نہیں لے گا کہ اب پھر ناکامی ہو، نہیں اب چانس نہیں لے گا، اب اس کو اپنے وعدے پورے کرنے ہیں۔ کون سے وعدہ پورا کرنا ہے؟ اس نے فرمایا تھا وہ نوری دو ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، وہ قرآن کریم میں وعدے کیے بیٹھا ہے، اس کو یہ وعدے انہی معصومین سے پورے کروانے ہیں، اور 11 کو دنیا شہید کر چکی ہے، اب خدا متعال انتظار کرے گا۔ اچھا ہم کہیں گے خدا تو کتنا انتظار کرے گا؟ خدا نے متعال کہے گا مجھے معلوم ہے ان بندوں میں آزاد انسان آنے ہیں، خالق خدا ہے، اس کو پتا ہے یہ مشین کیسے چلنی ہے، اس کو پتا ہے اس کارخانے میں کتنے پرزے ہیں، کس پرزے نے کب کون سا کام کرنا ہے، کس نے کام نہیں کرنا ہے، وہ انتظار کرے گا ہم سے کہ ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے، کہ تم صحیح ہو جاؤ۔ اچھا اب ایک سوال ہے، خدا میں صحیح ہو گیا اور دنیا صحیح نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ تو خدا کہتا ہے اگر تو صحیح ہو گیا نا اور دنیا صحیح نہیں ہوئی تو میں تیرے لیے امام کو قریب کر دوں گا، تیرے لیے قریب کر دوں گا۔ اس کے اوپر میں کل تفصیل سے بات کروں گا، اصل امام غائب ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر کل بات کریں گے، اصل امام غائب ہیں یا نہیں ہیں یا کچھ اور ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر کل بات کریں گے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے، اگر کوئی شخص کہ خدا میں تیار ہوں اور واقعاً تیار ہوا، واقعاً بھی تیار ہوا، اس کی غیبت نہیں ہوگی، پھر اس کے لیے غیبت نہیں ہے، پھر اس کو بالکل یوں ہی لگے گا جیسے زمانہ حضور کا زمانہ ہے اور ظہور کا زمانہ، بس اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی دیر ہے۔ اچھا کیا ڈیولپ کرنا ہے؟ بار بار بتا رہا ہوں، آزاد ہو جاؤ، آزاد انسان بن جاؤ۔ اچھا یہ جو دعائیں، ان کا کردار کیا ہے؟ یہ ریمائنڈرز ہیں، یہ ریمائنڈرز ہیں کہ ہم کسی چیز سے محروم ہیں۔ میں عجیب مشکل میں پڑ جاتا ہوں جب بھی عید غدیر آتی ہے، یقین مانے اگر عید غدیر کا پروگرام کوئی مجھ سے کہتا ہے، میں اسے کہتا ہوں بھائی کسی اور سے پڑھوا لو، مجھے مجھ سے غدیر مت پڑھواؤ۔ میں کچھ دفعہ پڑھی ہیں، نیٹ کے اوپر اس کی اسپیچز رکھ دی ہیں، کسی کو غدیر سننا وہاں سے سن لے، اللہ کا شکر 10,000 ڈاؤن لوڈ بھی ہیں تو میں مطمئن ہوں لوگ سن رہے ہیں۔ پڑھواؤ گے مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھے عید غدیر پہ جشن منانا یا غم منانا، واقعی سمجھ میں نہیں آتا۔ عید غدیر پہ کیا اعلان ہوا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، حق ولایت امیر المومنین اعلان ہوا تھا، پورا ہو گیا۔ جشن مناؤں اس بات کا کہ اعلان ہوا تھا، غم مناؤں اس بات کا کہ پورا نہیں ہوا ہے، 1400 سال ہو گئے۔ جشن مناتا ہوں اس بات کا کہ اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کو دنیا کے سامنے اتنے اچھی طرح ظاہر کروا دیا، پھر دل میں غم مناتا ہوں کہ اس ولایت کی پہلی شہیدہ بی بی سیدہ ہیں، وہ پہلی شہیدہ ہیں، انہوں نے جان قربان کی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا اس حق کے اوپر عید مناؤں یا اس حق کے اوپر غم مناؤں، عید مناؤں کہ یہ کروں اور غم مناؤں تو پھر دیکھتا ہوں قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ کتنا عجیب حق ہے جس کی پہلی شہادت اتنی بڑی شہادت ہے۔ بی بی کے نام میں ایک عجیب عجیب برکت ہے۔ مجھے بہت سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، بہت سال ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف جگہوں پہ مجلسیں پڑھتا ہوں۔ میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے، باقی معصومین کے فضائل بیان کرو تو لوگ خوش ہوتے ہیں، بی بی کے فضائل بھی بیان کرو تو لوگ روتے ہیں۔ پتہ نہیں بی بی کے نام میں کیا غم ہے۔ میں کبھی کبھی مثلا فضائل بیان کرتا ہوں کہ بی بی کی ذات وہ ذات ہے، جب تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، اللہ کے رسول بی بی کو ایسے دیکھتے تھے۔ مثلا فضائل بیان کرتا ہوں، بی بی کا در وہ در ہے جس سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بی بی سب کو نواز دیا کرتی تھی۔ نہیں معلوم اس میں کیا پریشانی ہو جاتی ہے، لوگوں کو بی بی کے غم یاد آ جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر گریہ آ جاتا ہے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا جو مصائب میرے اوپر ٹوٹے ہیں کسی نبی پر نہیں ٹوٹے۔ اللہ کے رسول نے جملہ کہا، کہا جو مصائب میرے اوپر ٹوٹے وہ کسی نبی کے اوپر نہیں ٹوٹے۔ اب میں ایک بات پوچھتا تھا، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر کون کون سے مصائب ٹوٹے؟ تو میرا خیال میں میرا رسول یہی کہے گا، تم یہ بتاؤ کس نبی کی بیٹی در و دیوار میں پسی ہے، نبی یہی کہیں گے کہ تم کو کوئی نبی پتا ہے جس کی بیٹی در و دیوار میں پسی ہے؟ میری بیٹی در و دیوار میں پسی ہے۔ پھر نبی مجھ سے کہیں گے کوئی نبی پتا ہے جس کی 11 نسلیں قربان ہوتی رہی ہیں؟ میری 11 نسلیں قربان ہوئی ہیں۔
ان سب نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، ان سب نے مسائل جھیلے ہیں۔ مثلا اگر کوئی صرف جنازوں کو دیکھنا شروع کر دے، بی بی کا جنازہ وہ جنازہ جو رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، امام حسن مصطفیٰ کا وہ جنازہ جس کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایک موقع آتا ہے بی بی زینب کبریٰ اس جنازے میں لاشے میں سے تیرے نکالتی ہے، اور امام سید الشہداء کا جنازہ وہ جنازہ ہے جس کا بیٹا دیکھ دبا گیا ہے کہ میرے باپ کا لاشا بے گوروں کا بٹ پڑا ہے۔ ایک روایت کے اندر عجیب جملہ لکھا ہے مولا چوتھے امام اپنے معجزے سے تشریف لائے اپنے والد کے جنازے کو دفنانے کے لیے، جب قبر تیار کر لی تو قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا، فرمایا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاسا مارا ہے۔ اب اگر کوئی مصائب کو اور پورا کرتا چلا جائے تو کہے یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاسا مارا ہے، جس کو بے گوروں کا بن چھوڑا ہے، جس کا سر نیزے پہ گھمایا ہے، جس کی بچی کو تماچے لگائے ہیں، جس کے خاندان کو اسیر بنایا ہے، بازاروں اور درباروں میں بھیجا ہے، جس کے سر کو تخت میں رکھا ہے، اس کی بچی کے سامنے لائے ہیں، اس کی بچی پکار دیا ہے، اور اے میرے بابا کے سر میری گود میں آ جا۔
یعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون، پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جو اس دور میں ان کی حمایت کرتے ہیں اگر قابل اصلاح نہ ہو تو باسل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار جو اس دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں پر ان کی مظلومیت کو جانتے بوجھتے ہم ظلم کر رہے ہیں، پاک پروردگار ان تمام کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔